إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. بزرگ دوستو، الحمد للہ، ہمیں بہت شکر کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. اگر یہ نہ ہوتا، اللہ نہ کرے کسی کے لیے، تو ایمان لانا لازم تو تھا، کیونکہ اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے کوئی چلا جائے تو ہمیشہ کے لیے وہ جہنمی ہے بغیر کسی اور حساب کے. اور اگر ایمان کے ساتھ چلا گیا تو پھر کچھ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ حساب کتاب کے ساتھ، اور کچھ لوگ اپنی سزا کو بھگت کر بالآخر جنت میں چلے جائیں گے. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت سب لوگ اپنے اپنی جگہوں پہ پہنچ جائیں گے، یعنی جنتی بالکل جنت میں اور دوزخی فائنل دوزخ میں، تو اللہ جل شانہ فرشتوں سے کہیں گے موت کو لے آؤ، تو موت کو لایا جائے گا، پھر اللہ پاک فرمائیں گے اس کو ذبح کر دو، مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. تو فرشتوں اس کو ذبح فرمائیں گے، اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گی لا موت بعد اليوم، آج کے بعد موت نہیں ہوگی، اور جنتیوں کی طرف رخ کر کے فرمائیں گے کہ جنتیوں، میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. تو وہ وقت انتہائی خوشی کا ہوگا، اور جنتی ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے اور بہت خوش ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنتی بنا دیا اور اللہ پاک نے عذاب سے بچا لیا. اس کے بعد دوزخیوں کی طرف رخ کر کے فرمائیں گے اے دوزخیوں، میں تم سے ناراض ہو گیا اور آج کے بعد تم سے کبھی راضی نہیں ہوگا. اور یہ دوزخیوں کے لیے انتہائی حسرت کی بات ہوگی، اونچے کو پکارو اویلا، اپنے آپ کو کوسنا، لیکن کچھ بھی ان کا کام نہیں آئے گا. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ایمان بہت بڑی دولت ہے جو ہمیں مفت میں ملی ہے، الحمدللہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، اس پر بہت شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو الحمدللہ ہمیں اللہ جل شانہ نے ان لوگوں میں پیدا فرما دیا جو آل حق ہیں، یا بعض کو اگر ان لوگوں میں پیدا نہیں فرمایا لیکن ان کو آل حق کے ساتھ ملا دیا، کسی وقت کسی طریقے سے آل حق کے ساتھ ملا دیا، تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس فتنے کے دور میں حق پر قائم رہنا بہت مشکل ہے. ایک ہی طریقہ اس کا ہے کہ آل حق کے ساتھ انسان جڑا رہے، کسی طریقے سے بھی ان سے جدا نہ ہو. شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ آل حق کی چھوٹی غلطیوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اور آل باطل کی بڑی بڑی غلطیوں کو چھوٹا کر کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو آل حق سے بدزن کیا جاتا ہے اور آل باطل کے قریب لایا جاتا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہذا ہمیں حق کو پہچاننا چاہیے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں دعا سے بھی نوازا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ دعا ہمیں کرتے رہنی چاہیے، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق حق دکھا دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں باطل باطل دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا کرتے رہنے چاہیے. تیسری چیز یہ ہے کہ جو حقائق ہیں وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہوتے ہیں، جیسے گرم چیز گرم ہے، کوئی اس کو اگر ٹھنڈا مانے تو اس کے ماننے سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈی چیز ٹھنڈی ہے، اگر کوئی اس کو نہ مانے تو اسے گرم نہیں، وہ جگہ گرم نہیں ہوتی. بچے نہ سمجھ ہوتے ہیں, وہ گرم اور سرد کو نہیں جانتے, اور نہ سمجھی میں گرم چیز پر ہاتھ رکھ لیں گے اور پھر جل کر روئیں گے, اور پھر بھی دوبارہ بھی اس قسم کی غلطی کریں گے اپنی نہ سمجھی کی وجہ سے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں ہوتی. تو حقائق حقائق ہوتے ہیں, وہ اب کسی کے سمجھنے یا نہ سمجھنے سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. تو اگر اللہ جل شانہ ہمیں حقیقتوں کا ادراک کرا دے, حقیقتوں کا ادراک کرا دے اور حقیقتوں کو ہم حقیقتیں مان لیں, تو یہ اس کا بہت کرم و احسان ہے کہ ہمیں حقیقتوں کو تسلیم کرنا نصیب ہو گیا. اب وہ کون سی حقیقت ہے وہ میں عرض کر لیتا ہوں. سب سے پہلے جو حقیقت ہے یہ ہے کہ ایک خارجی روشنی ہے اور ایک داخلی روشنی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جب چڑھ جاتا ہے تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, یا اگر سورج نہیں ہے تو بلب ہے, شمع ہے, اور کوئی لائٹ ہے جس کی وجہ سے اندھیرا نہیں ہوتا. تو اب یہ کہ یہ جو باہر کی لائٹ ہے یہ تب ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے, ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جب ہماری آنکھ میں بینائی بھی ہو. ہمارے آنکھ میں اگر بینائی نہیں ہوگی تو بے شک لائٹ کتنی زیادہ کیوں نہ ہو وہ ہمیں نظر چیزیں نظر نہیں آئے گی. اور اسی طریقے سے اگر بینائی 100% موجود ہو لیکن مکمل اندھیرا ہو, گپ اندھیرا ہو, تو پھر بھی ہمیں چیزیں نظر نہیں آئیں. تو یہ دو حقیقتیں ہیں, دو لائٹیں ہیں. ایک لائٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن و سنت کی صورت میں آئے ہیں, اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی. اور ایک لائٹ ہمارے دل کے اندر جو روشنی ہے, جو ذکر سے پیدا ہوتی ہے, اصلاح نفس سے پیدا ہوتی ہے, وہ جو روشنی ہے وہ جب تک نہیں ہوتی تو اس وقت تک ہدایت تسلیم نہیں کی جاتی. ہدایت تسلیم نہیں کی جاتی, موجود ہے لائٹ لیکن تسلیم نہیں کی جاتی. قرآن پاک ہدایت کی سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے بڑا سورس ہے. اس کے بارے میں بھی اللہ پاک قرآن ہی میں فرماتے ہیں, یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَيَهْدِي بِهِ کثیرًا, یعنی اس کے ذریعے سے بعض لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو ہدایت مل جاتی ہے, بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اب قرآن تو بذات خود تو صحیح ہے, لیکن جو ٹیڑھی آنکھ سے اس کو دیکھے گا تو ظاہر ہے مطلب اس کو تو وہ چیز نظر نہیں آئے گی جو چیز اس کے اندر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہماری جو داخلی روشنی ہے اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو اس کے بعد جو خارجی روشنی ہے اس سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے ہماری داخلی روشنی کا بندوبست بھی فرما دیا, اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ اس کی سمجھ بھی عطا فرما دی, یہ ضروری ہے, ورنہ اس کی سمجھ نہیں ہوتی. آج کل بڑے بڑے اوکھلا ہیں, بڑے بڑے دیندار لوگ ہیں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی, ان کے بعد سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے بس ہم نے قرآن پڑھ لیا بس کافی ہے, ہم نے حدیث پڑھ لیا بس کافی ہے. ہاں جی, ہم لوگ خود ان تمام چیزوں کا وہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ خوارج جو تھے, خوارج ان کے معاملات ایسے تھے, اللہ پاک معاف فرمائے, یہ بہت بڑی عبرت کی چیز ہے. اللہ اکبر, کہ خوارج اعمال کے لحاظ سے اتنے آگے تھے کہ ان کے ماتھے پر سجدوں کے نشان, اچھا روزے سے جو ہے نا ان کے جسم سوکھے ہوئے تھے, اور اتنے تشدد تاون میں کہ کوئی چیز ناپاک ہو جاتی تو اس کو کاٹ دیتے تھے, دھونے والی بات نہیں تھی. اس طرح بے جگری سے لڑنے والے تھے, اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے, اور ایسے حق پر سمجھتے کہ صحابہ کی بھی پرواہ نہیں, اپنے آپ کو اتنا حق پر سمجھتے تھے کہ صحابہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے. نتیجتاً وہ مطلق العنانی میں بہت آگے چلے گئے, مطلق العنانی میں بہت آگے چلے گئے, یہاں تک کہ صحابہ کے ساتھ لڑائی کر لی, یہاں تک کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر لیا. ایسے ایسے مطلب حالات سامنے آ گئے. تو اب دیکھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں پیشنگوئی فرمائی تھی, صحابہ اکرام سے فرمایا تھا کہ ایسے لوگ میرے پاس میں آئیں گے کہ تم اپنے اعمال کو ان کے سامنے ہیج سمجھو گے, لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. ایسے نکل جائیں, کوئی چیز تو ہوگی نہ درمیان میں. اللہ معاف فرمائے, آپ سب نے تجربی فرمائی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ موقع پیش آیا نہروان میں, ان کے ساتھ لڑائی ہوئی بہت سخت, اور عبداللہ بن عباس فرماتے جب ہم ان کے پاس لڑنے ان کے پاس گئے تو ان کے خیموں سے قرآن پاک کی تلاوت کی ایسی آواز آ رہی تھی جیسے مکیوں کی بن بناٹ ہوتی ہے, ایسے قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے. تو بڑے بڑے جگیر سے لڑے, ان کی میں سے ایک آدمی کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ ان کے پستان ایسے ہوں گے جیسے عورت کے پستان. تو لڑائیاں بہت سخت ہو, ان میں کافی لوگوں کے مارے گئے نوجوان. تو علی رضی اللہ عنہ کو فکر تھی کہ ان میں وہ شخص ہے یا نہیں جن کے آپ سے سب نے کشنگی فرمائی. اب وہ کسی جاڑی پہ پڑا ہوا تھا, نظر نہیں آ رہا تھا, تو جتنے جتنی دیر ہوئی تو علی رضی اللہ عنہ کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ کہیں میں نے متقیوں کو تو نہیں مارا, وہ لبے پہ ڈر رہے تھے کہ میں نے متقیوں کو تو نہیں مارا. آخر میں کہیں جاڑی سے وہ برآمد ہوئے, اس پر اللہ تعالیٰ نے بہت شکر ادا کیا اور عمر بھر اس پر شکر کرتے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس فتنے کے لیے پوری کے لیے مجھے اللہ نے استعمال کیا. اب اندازہ کر لے, یہی وہ بات ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ حقیقت سامنے نہ ہو تو پھر یہ حالت پیش آ سکتی ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر کلام فرمایا اپنے تفسیر معرفت القرآن میں سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں, فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں جو ہدایت کا راستہ سکھایا ہے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, یہ رجال اللہ کا راستہ ہے, یعنی نیک لوگوں کے پیچھے چلنا, انعمت علیہم کے پیچھے چلنا, انعمت علیہم کے پیچھے جانا. انعمت علیہم کون ہے؟ جو انبیاء ہے, جو صدیقین ہیں, جو شہداء ہے, جو صالحین ہیں, ان کے پیچھے چلنا. تو اس سے پتہ چلا کہ رجال اللہ کے پیچھے چلنے سے ہدایت ملتی ہے. سورہ فاتحہ سے پتہ کیا چلا؟ رجال اللہ کے پیچھے چلنے سے ہدایت ملتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نماز میں ہر رکعت. اور فرمایا کہ سورہ بقرہ کے ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے, یعنی وہ عظیم شان اور مزاج کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت ملتی ہے قرآن سے. تو فرمایا کہ دونوں باتیں سچی ہیں, تو جو دونوں باتیں جنہوں نے لی, رجال اللہ کو بھی لیا, کتاب اللہ کو بھی لیا, وہ تو ہدایت پا گئے. جن نے رجال اللہ کو بھی لیا, کتاب اللہ کو بھی لیا, تو ہدایت پا گئے. جن نے ان میں سے کسی کو لیا اور کسی کو چھوڑ دیا, ہمارے اگر کسی نے کتاب اللہ لے لیا اور رجال اللہ چھوڑ دیا تو ایک خوارج بن گئے, اور کسی نے رجال اللہ لے لیا کتاب اللہ چھوڑ دیا تو فاطمین بن گئے. ہاں جی, فاطمین بن گئے, وہ بھی گمراہ تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ ان دونوں لائٹوں کو جو جمع کریں گے, ان دونوں روشنیوں کو جو جمع کریں گے, پھر بات بنے گی. ان دو روشنیوں کو جمع کرنے کے بغیر یہ بات نہیں بن سکتی. آج کل کے دور میں اس بات کی سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے, لیکن ضرورت اس طرح ہے کہ یہ صحیح صحیح پتہ چل جائے. کیوں, وجہ کیا ہے کہ رجال اللہ کے روپ میں رجال الشیاطین موجود ہے. رجال اللہ کے روپ میں رجال الشیاطین موجود ہے, اور کتابوں میں بھی تحریف ہوتی رہتی ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں چیزوں میں ہمیں حق کی طرف جانا, حق کی طرف جانا یہ ضروری ہے کہ ہم ان رجال اللہ کے پیچھے جائیں جو واقعی رجال اللہ ہو, جن کے کچھ نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو ہم جانتے ہوں. آج کل آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ملاوٹ کے بغیر ملنا تقریباً محال بنتا جا رہا وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ دنیا کی محبت غالب ہے. اتنا غالب ہے کہ دوائی میں بھی ملاوٹ ہے, اتنا غالب ہے کہ اس بغول کے چلکے میں بھی ملاوٹ ہے. ہر چیز کے اندر ملاوٹ ہے, دودھ کے اندر ملاوٹ ہے. ہاں جی, اب یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے انسان کا دل بیڑیے کا دل بن چکا ہے.
خنزیر کا در بن چکا ہے، کتے کا در بن چکا ہے، چوہے کا در بن چکا ہے، انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. جو اس کو کاروبار بنا دے اس چیز کو، تو مجھے بتاؤ اس کے ساتھ کیا معاملے کریں گے؟ وہ حق بیان کر سکے گا؟ وہ تو حق نہیں بیان کرے، وہ تو اپنے کاروبار کے لحاظ سے بات کرے گا کہ میرے کاروبار چکے. حضرت خان بن رحمۃ اللہ علیہ اتنے میور تھے کہ ان کے خلیفہ نے اپنے مرید کا حق اپنے جیب میں رکھا تھا. اس پر حضرت نے اس کو اتنا ڈانٹا کہ تمہیں کیا ضرورت تھی جب تم مریدوں کے پیچھے بھاگو گے؟ کیا تم مرید چاہتے ہو؟ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب آج کل کے حالات اندر دیکھیں، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہونا چاہیے، یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہونا چاہیے. حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. حق کی پہچان ضروری ہے. آج کل یہ جو ہمارے جوڑ ہو رہے ہیں، ہمارا مقصود صرف یہی ہے کہ ایک تو حق کا پیغام پہنچا دیا جائے، جگہ جگہ پیغام پہنچا دیا، یہ ضروری ہے بہت زیادہ، نمبر ایک. اور نمبر دو یہ بات ہے کہ جو اس کے اندر دھوکے ہو سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی، ان دھوکوں سے لوگوں کو واقف کیا جائے. سوائے بینر لگانے سے مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا، کہ گاڑیاں بہت ساری کڑی ہو جائیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ تو آگے باطل کا طریقہ کہ ان چیزوں سے اپنا پروپیگنڈا کر لیں کہ میرے ان کے پاس اتنی گاڑیاں آتی ہیں، یا اتنے بیرل لگتے ہیں، یا اتنا لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے. نہیں ہوتا. بعض پیغمبروں کے پاس صرف دو افراد ہوتے تھے، ایک ہوتا تھا، بعض کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوتا تھا. جیسے ان کی دعوت ہو جاتی شہید ہو جاتے، لیکن پھر بھی وہ پیغمبر تھا. دوسری طرف یہ جو فاطمین کا جو ہے وہ اکیلا الموت والا حسن بن سبا، اس کے پاس کتنی بڑی فوج تھی، سب لوگ ہناتے کا بند کر دیا تھا. تیل گمراہ خوارج کے ساتھ کتنی بڑی فوج تھی، تیل گمراہ. تو کسی کی کثرت ہونا یہ کوئی بات نہیں ہے، کسی کا حق بر ہونا یہ بات ہے. اور حق میں نہیں بیان کر سکتا، حق اللہ بیان کرتا ہے، کتاب اللہ میں بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت میں بیان کرتا ہے. پھر ہمارے سلف صالحین جس طریقے پہ چلے، ان کو ہم دیکھیں وہ کس چیز پر چل رہے ہیں. ہمارے سلف صالحین کس چیز پر چلے، جن کو ہم اللہ والے کہتے ہیں، انہوں نے کیا کہا ہے. اپنی بات تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے کہ میں کیا کہتا ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے. جو اللہ چاہتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو وقت کے آل حق کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور وقت کے آل حق کے بارے میں آج کل کی دور کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ وہ تو متنازع بن جاتے ہیں. ہر ایک آدمی اپنی بات کو صحیح کہتا ہے، دوسرے کی بات کو غلط کہتا ہے، وہ تو متنازع بن جاتے ہیں. تو چلو تھوڑا سا پیچھے جائیں، تھوڑا سا پیچھے جائیں، ہم دیکھیں کہ کون جن پر سب متفق ہے. تو کیا خیال ہے موجودہ انسانی ہم سب پہ سب متفق ہے؟ نہیں. کوئی ایسا ہے جو کہے الحق میں سے، الحق میں سے کہ وہ ٹھیک نہیں؟ سب مانتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو سب مانتے ہیں. اور الحق جو بھی ہے آج کل، وہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مانتے ہیں، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں. اکثر وہ غور سے دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، کس طریقے سے کام کیا، اور کس چیز کو صحیح کہا، کس چیز کو غلط کہا. ایک بات جو حضرت مجدد نفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی میں آج کل بیان کرتا ہوں، بہت زیادہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ حضرت نے صحیح بات یہ ہے کہ جس طرح جل کے خط لکھا ہو اپنے بھائی کو، جل کے تقریباً دیا، جیسے الفاظ اگر آپ دیکھیں فارسی میں، آپ خود سن لیں، خود دے پڑھ لیں، وہ الفاظ موجود ہیں کہ میں چاہتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جذب اور سلوک کے درمیان گڑبڑ کر رہے ہیں، میرے خاطر فاتر میں آتا ہے کہ میں اس پر بات کروں. اور پھر بات، اور بات کیسے شروع کی؟ بات ایسے شروع کی کہ کوئی شخص خانہ کعبہ جا رہا ہے, راستے میں کوئی گھر اس کو ایسے مل گئے جو خانہ کعبہ کی طرف اس کو نظر آیا اور وہی رہ گئے اور خانہ کعبہ سمجھ کر باقی زندگی وہی گزاری, کیا کہہ لیتا میں وہ ڈوب گئے, مجھے کیا خانہ کعبہ تو تھا نہیں, وہ تو کسی اور جگہ کھڑے ہو گئے. ایک تو یہ مثال, دوسری مثال یہ تھی کہ ایک شخص کو خانہ کعبہ کا پتہ ہے کہ ایسا ہے لیکن وہ کسی جگہ سہلے بھی نہیں, معلوم ہے اس کو ٹھیک ٹھیک خانہ کعبہ تو ادھر ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے ساری چیزیں معلوم لیکن اپنی جگہ سے نہیں ہلا, یہ بھی ایک بات ہے. تیسری مثال تھی کہ ایسے شخص جو خانہ کعبہ دیکھنے کے لیے روانہ ہو اس کو معلوم بھی ہے کہ خانہ کعبہ کیسے ہے, وہ کسی اور جب خانہ کعبہ دیکھ کے سب سمجھ کے رکا بھی نہیں لیکن ابھی پہنچا نہیں, یہ بھی ایک بات ہے. اور ایک صاحب جو پہنچ گئے خانہ کعبہ کو جانتے بھی اور خانہ کعبہ کے خانہ کعبہ پہنچ گئے, اصل واسط تو وہی جو خانہ کعبہ پہنچ گئے, لیکن جو شخص خانہ کعبہ کسی اور جگہ کو سمجھ کر ٹھہر گئے وہ سب سے زیادہ محروم ہے, علم بھی اور حالانی بھی محروم ہے. علم اس لیے خانہ کعبہ جانتا نہیں تھا, حالانی اس لیے کہ غلط جگہ ٹھہر گیا, علم بھی اور حالان بھی دونوں جگہ پر مطلب یہ محروم ہے. جو دوسرا شخص ہے جو جانتا ہے کہ خانہ کعبہ کیا ہے لیکن رکا نہیں, گیا نہیں مطلب قدم نہیں اٹھایا, یہ اس طرف یہ بھی محروم ہے ابھی تک, لیکن علم نہیں حالن محروم ہے. علم یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ خانہ کعبہ کون سی جگہ ہے. تیسرا وہ شخص جو رکا بھی نہیں چلا ہے جانتا بھی ہے, یہ نہ علم محروم ہے نہ حالن محروم ہے لیکن واصل بھی نہیں, نہ علم محروم ہے نہ حالن محروم ہے لیکن واصل بھی نہیں ہے. اور چھوٹا شخص جو پہنچ گیا اور خانہ کعبہ کو جانتا ہے صحیح صحیح جگہ پہنچ, یہ واصل ہے, یہ صحیح ہے, یہ ماشاء اللہ اپنے مقصد کو پا گیا. دیکھو مثال یہ, اب مثال سمجھ کے بتاؤں آگے بات حضرت فرماتے کیا اللہ تعالیٰ نے حضرات کو بصیرت عطا فرمائی. حضرت نے فرمایا کہ جو شخص کسی طریقے سے بھی جذب حاصل کر لے, چونکہ خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے جذب اس لیے پہلے کیا تھا سلوک سے تاکہ لوگوں میں شوق پیدا ہو اور وہ جذب حاصل کر کے سلوک کو طے کر سکے, کیونکہ جن کو شوق نہیں ہوگا تو سلوک میں مجاہدہ ہے تو مجاہدے کے لیے تیار نہیں ہوگا, سلوک طے نہیں کر سکے گا, محروم ہو جائے گا. لہذا ایسے طریقے کو اختیار کرنا چاہیے کہ جس میں شوق پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے انسان سلوک کے مجاہدات کو برداشت کر سکے, اٹھنا بیٹھنا برداشت کر سکے, یہ جو ہے کیا ہے اس لیے پہلے کر لیا تھا. لیکن فرمایا اگر اس طریقے سے کسی کو جذب حاصل ہو جائے اور اس کو مکمل سمجھ لے تو ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کسی اور جگہ کو سمجھ کر کہہ دیا, جذب کو تکمیل سمجھا حالانکہ ابھی سلوک تو نہیں ہوا, جذب سلوک کے بغیر اگر ہو تو وہ کامل نہیں کمال نہیں ہے, سلوک کے بعد اگر جذب ہو تو وہ کمال ہے, سلوک طے کرنے کے بعد اگر جذب ہو پھر کمال ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو مجذوب ہے جو سلوک تو نہیں کر سکا یہ مجذوب متمکن ہے, یہ نہ خود پہنچے نہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے, اس کو چاہیے کہ راستے میں ڈاکو نہ بنے, یعنی کسی کو بیعت نہ کرے, ڈاکو نہ بنے, کسی اور کو اپنی طرف متوجہ نہ کرے, اور اگر کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتے اور کہتے زیادہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے, یہ کہہ سکتے فرمایا سبحان اللہ کیا عجیب قسم ہوئی ہے, زیادہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے. فرمایا اگر کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں کو چاہیے کہ منتہی مرجو جو کامل ہے جو پہنچا ہے ان کے تک اس تک ان کی رہنمائی کر لے کہ وہاں جاؤ, اپنی طرف ان کو نہ لانے دے آنے دے. یہ فرمایا پھر انہوں نے سلوک کے بارے میں باتیں کی, سلوک کیا ہوتا ہے, تفصیلات ہیں ماشاء اللہ, کتاب موجود ہے اس پر. تو اب حضرت مجل صاحب رحمۃ اللہ کی یہ فکر ہے اور آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضرورت ہے, کیوں مجھے یہ خواب حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں نظر آیا تھا, اس وقت حضرت حیات تھے, تو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مجل صاحب رحمۃ اللہ تشریف لائے ہیں اور لوگ ان سے مل نہیں پا رہے ہیں, اور میں کس طریقے سے پہنچ جاتا ہوں, کس طریقے سے پہنچ جاتا ہوں. تو حضرت سے ملاقات ہو جاتی ہے, حضرت بہت ضعیف ہے, اور وہاں پر کوئی صندوق ہے اس کو اٹھا لیتے ہوں, کافی بھاری ہے. پھر اس کے بعد میں کسی سے کہتا ہوں, جو ساتھی ہے میرا کوئی, ان سے میں کہتا ہوں کہ مجھ کمال ہے, حضرت تعالیٰ مجھ سے 100 سال میں فوت ہوئے, مجھے 200 سال میں بھی زندہ ہے, یا ان کو میں یہ کہتا ہوں. تو یہ خواب میں نے حضرت مولانا اشرف صاحب کو سنایا, تو حضرت نے سن کے فرمایا, ماشاءاللہ میں پہلے بھی سمجھتا تھا آپ کی نسبت نقشبندی ہے, اب تو یقین ہو گیا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے. بہت دعائیں دی, مبارکباد دی, حالانکہ خود حضرت چشتی تھے, مزاج حضرت چشتی تھے, لیکن دار حضرات میں خلاص ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے, تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتے ہیں. تو مجھے بڑی مبارکباد دی کہ ماشاء اللہ آپ کی نسبت نقشبندی, اللہ تعالیٰ کو نقشبندی سلسلے کے محفوظ برکات نصیب فرمائے. یہ جو اگلی بات میں نے سنائی تعلیم رحمۃ اللہ علیہ, فرمائیے آپ کی نسبت کی بات ہے, آپ کی نسبت کی بات ہے. خیر اس وقت مجھے تو صحیح باتیں نقشبندی سلسلے کی الف با کا بھی پتہ نہیں, الف با کیا ہوتی, کیونکہ ادارے میں چشتی کے مجلس میں تھا, تو ہمارے سارا طریقہ چشتی طریقہ تھا, ذکر بھی چشتی طریقے سے, تمام چیزیں بھی چشتی طریقے سے, اس وقت نقشبندی طریقے کا ہمیں کیا پتا تھا کہ نقشبندی طریقہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ خواب اس وقت کی بات ہے. پھر الحمدللہ جب حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ابو جین وہ الفاظ عیسیٰ 12-13 سال الحمدللہ درس میں رہا, اور مجھے پورا ہو گیا. اس کے بعد جس طریقے سے اللہ پاک نے مجھے مکتوبات شریف کی طرف متوجہ کیا, یہ بھی بڑی عجیب بات. پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کے جو درمیان میں باتیں ہوئی ہمارے ساتھی جانتے ہیں, تو یہ چیزیں پھر جب حضرت کی یہ مکتوب شریف پڑھا تو میرے بہت سارے سوالوں کے جوابات مل گئے, بہت سارے سوالوں کے جو میرے ذہن میں پٹک رہے تھے کوئی جواب نہیں دے پا رہا, اور میں نشمن کے بزرگوں سے ملتا تھا, طبیعت تو ہوتی ہے اور طبیعت تو تھی, لیکن جواب نہیں ملتا تھا. میں جو کہتا تھا وہ جواب نہیں ملتا تھا. مجاہدے کی بات کرتے تھے, ہم جو ذکر کرتے ہیں مجاہدے, ذکر مجاہدہ مجاہدہ دو چیزیں کیسے ایک ہو سکتی ہے, ذکر کی اپنی حیثیت ہے. تو خیر بہرحال یہ کہ اس طرح بہت ساری باتیں ہم نے سنی بزرگوں سے, لیکن سوالوں کے جوابات نہیں مل رہے تھے. جس وقت حضرت کا مکتوب شریف پڑھا تو ماشاء اللہ جوابات مل گئے, یہ بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد مکتوبات شریف تو الحمد للہ بہت عجیب دنیا ہے, اس میں تو بہت ساری چیزیں کھل گئیں. تو یہ میں عرض کرتا ہوں کہ سلوک طے کرنا, سلوک طے کرنا یہ کیا چیز ہے, حضرت مجدد صاحب نے اس پر زور کیوں دیا ہے. جذب کو کمال لوگ سمجھتے ہیں, لیکن جذب میں کون سی چیز مسنگ ہے, وہ کون سی چیز ہے جو نہیں ہے جس کی وجہ سے سلوک کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہے دل کی خواہش, ایک ہے نفس کا مان جانا, دو باتیں مختلف ہیں. بعض چیزوں میں انسان کا دل یہ خواہش کرتا ہے کہ ایسا کام ٹھیک ہے اور ایسا ہونا چاہیے, نفس اڑ جانا ہے, کر سکتے رہ جاتے. آپ کو دن میں بھی کافی ساری چیزوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہوگا, دل چاہتا ہوگا آپ کا لیکن آپ نہیں کر سکتے ہوں گے, نہیں کر سکتے. نفس کیا ہے, یہاں دونوں چیزیں پیدا ہوتی ہیں, یہاں فجور بھی ہے, یہاں پر تقویٰ بھی ہے. اگر فجور لے لیا تو تقویٰ نہیں, اگر فجور نہیں لیا تو تقویٰ خود ہو جائے. اب یہ بات ہے کہ یہ خود بخود اس میں فجور ہیں, تقویٰ لانا پڑتا ہے, یعنی فجور کو ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. اب ریزسٹنس کیا چیز ہے, سارے مزاحمت ہے, ایک محنت ہے. ریزسٹنس کسی موجودہ قوت کے خلاف کرنا پڑتا ہے. تو جو آپ جو خود بخود ہو رہا ہو اس کے خلاف آپ کر رہے ہو تو اس کو مجاہدہ نہیں کہیں, تو کیا کہیں گے اس کو, کیا کہیں گے, یعنی آپ کے طبیعت اور چیز چاہتی ہوگی, کہ طبیعت نفس کو کہتے ہیں نا, آپ کی طبیعت اور چیز چاہتی ہوگی, آپ اور چیز چاہتے ہیں, آپ کا دل اور چیز چاہتا ہے, تو طبیعت اور دل میں مقابلہ ہے. تو آپ کو طبیعت کے خلاف کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ مجاہدہ ہے. ہاں یہ الگ بات ہے، مجاہدے کے اندر ایک کامیابی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مجاہدہ ہمیشہ ایک جتنا نہیں ہوتا. آپ نے آج 100 یونٹ کا مجاہدہ کیا ایک کام کو کرنے کے لیے، شہری کام کو کرنے کے لیے، کل آپ کریں گے 100 یونٹ نہیں استعمال کرنے پڑیں گے، 90 یونٹ بھی کافی ہوں گے. اگلے دن 90 یونٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، 85 یونٹ کی کافی ضرورت ہوگی. اگلے دن 82 یونٹ کی، اگلے دن 80 یونٹ کی، اگلے دن 78 یونٹ کی، اگلے دن 77. اس طرح ہوتے ہوتے وہ کم ہوتا جائے گا، ہو جائے گا کم ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ امیون ہوتے جائیں گے، آپ عادی ہوتے جائیں گے، آپ کے لیے وہ چیز آسان ہوتا جائے گا. حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا مجاہدہ بالکل ختم ہو جائے گا، آپ وہ کام کر سکیں گے. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. سمجھ آئی بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس مطمئنہ. اب نفس مطمئنہ مجاہدے کے ذریعے سے آتا ہے، مجاہدہ آپ کرتے نہیں، نفس مطمئنہ کیسے آئے گا؟ تو بہت سارے نقشبندی حضرات کا یہ خیال ہے کہ مراقبہ کے ذریعے سے نفس مطمئنہ حاصل ہو جاتا ہے. مراقبہ دل کا عمل ہے، مراقبہ نفس کا عمل نہیں. بات سمجھ آگے نا؟ یہی حضرت مجھے صاحب رحمت سمجھانا چاہتے تھے، مراقبہ دل کا عمل ہے، مراقبہ نفس کا عمل نہیں ہے. وہ نفس کے اوپر کوئی اس پر وہ نہیں اثر پڑ آ رہا، اس کا دل پہ اثر پڑ رہا ہے، اور وہی ضروری ہے. تو مراقبات، ذکر، اذکار، اس کے ذریعے سے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے، دل چمک جاتا ہے، دل حق جاننے لگتا ہے. بس سبحان اللہ، اب اس جاننے کو استعمال کر لو اور نفس کو یہ منوا دو، مجاہدے کے ذریعے سے نفس سے روح کو چھڑا دو. جب روح چھوٹ جائے گا ملالہ پہنچ جائے گا بقول حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ، روح ملالہ پہنچ جائے گا. جب ملالہ پہنچ جائے گا اس کے بعد پر سبحان اللہ، پھر وہاں سے لے گا اور نفس کے ذریعے سے روح کو دے گا. پورا لٹریچر مجھے سب کا موجود ہے، میری باتیں نہ مانے خود پڑھ لیں. حضرت کے فرماتے ہیں جو منتہی مرجو ہوتا ہے اس کا قلب برزخ بن جاتا ہے، اس کا قلب برزخ بن جاتا ہے. وہ ملائکہ کس سے لیتا ہے؟ روح کے ذریعے سے، اور نفس کے ذریعے سے لوگ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. لیکن اس کے لیے محنت ہے، اور محنت کیا ہے؟ سلوک پہ کرنا.
حضرت نے اسی کتاب میں حقیقت جذب سلوک کا جو مکتوب شریف ہے دوستاسی، اس میں فرمایا جب تک 10 مقامات کو تفصیلی طور پر طے نہیں کیا جائے گا سلوک کا طے نہیں ہوگا. تفصیلی طور پر جس میں مقام توبہ ہے، مقام انابت ہے، قناعت ہے، زہد ہے، تقوی ہے، توکل ہے، اور جس صبر ہے، رضا ہے، تسلیم ہے، اس سارے مقامات تفصیل کے ساتھ کرنے پڑے. تفصیل سے کیا ہوتا ہے؟ تفصیل سے یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر صبر ہے. ایک چھوٹے سے واقعے میں آپ کو صبر کا احساس ہو گیا، نہیں یہ کامل نہیں ہے. آپ کو دیکھا جائے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کو مال کی محبت نہیں ہے، اس کو جا میں بڑا مت جاؤ، اس کا شوق ہے. اب اس کا اگر پورا جہاز بھی ڈوب جائے نا شپ، اس کو تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ مال کی محبت نہیں ہے. لیکن شپ نہیں ڈوبا لیکن یہ الیکشن ہار گیا، اس لیے موت ہے. سمجھ آئی بات؟ جا والی بات ہے، اس کی پروموشن نہیں ہوئی، بڑا مسئلہ. اس کی بات کسی نے نہیں سنی، بڑا مسئلہ. مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے یہ پرابلم ہے. اب آپ نے کس چیز میں چیک کیا صبر؟ آپ نے اگر اس ڈومین میں چیک کر لیا جس ڈومین، جو ڈومین اس کا ہے ہی نہیں، تو آپ کیسے اس کو کوالیفائی کر رہے ہیں؟ جیسے عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے مردوں کی ضرورت ہوتی ہے، اب جو عورتوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں مرد کو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور عورتوں کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے. اب مرد اور عورتوں کی جو مطلوب چیز آپ کو نہیں ملی، کتنا بڑا صبر مجھے حاصل ہو گیا. خدا کے بندے صبر آپ نے دیکھے کیا ہے؟ آپ اپنی چیز کو مس ہوتے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ آپ میں صبر ہے یا نہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں تفصیل سے تو ہونے کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ گئی بات، کہ ان تمام اسپیکٹس کو دیکھا جائے. اس کا جو ڈومین ہے اس ڈومین کے اندر جو کچھ اس کے ٹیسٹ ہے وہ سارے ہو جائیں، توبہ کے، انابت کے، اور اس طریقے سے باقی جو ہے وہ ساری چیزوں کا ٹیسٹ ہو جائے، پھر سبحان اللہ، پھر بات بنے گی. تو یہ تفصیل کے ساتھ جب سلوک طے ہوگا پھر ماشاءاللہ بات بنے گی. مجبوری ہے حضرات، اس چیز کو سمجھانا تو ہے، لوگوں کو پہنچانا تو ہے. تو ان تمام چیزوں کے کرنے کے بعد سبحان اللہ ایک اور جذب تاری ہوتا ہے، وہ جذب منتحی ہوتا ہے، وہ نقشبندیوں کو بھی ہوتا ہے، چشتیوں کو بھی ہوتا ہے، پادری کو بھی ہوتا ہے، سروردی کو بھی، سارے لوگ ہوتا ہے، اور وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، وہ قصبی نہیں ہوتا. قصبی جذب صرف نقشبندی سلسلے میں ہے، قصبی جذب صرف نقشبندی سلسلے میں ہے، باقی جو منتحی جذب ہے یہ سب کو ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو وحدی جذب کہتے ہیں. جب یہ ہو جائے تو وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، اب سبحان اللہ اللہ ہی اس سے کام کرے. اس کو کہتے ہیں وصول، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصول. یعنی ایسا اس کو نسبت حاصل ہونا بھی کہتا ہے، یعنی ایسی حالت کہ اب یہ آدمی نافرمانی کرنا نہیں چاہتا، اور اگر ہو جائے تو اس پہ ٹیرنا نہیں چاہتا، فوراً توبہ کرتا ہے، مقام توبہ جو حاصل اس پہ ٹیرنا نہیں چاہتا. اور دوسری طرف اللہ جل شان اس کے لیے تربیت کے راستے تکویری طور پر بہت بناتے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نسبت حاصل ہو جانا، اس کو کہتے ہیں وصول. تو یہ وصول کہتے ہیں، یہ قصبی نہیں ہے. وصول کیا ہے؟ یہ قصبی نہیں ہے، محنت قصبی ہے. محنت ہم نے کرنا ہے، لیکن بس اس لیے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے کوئی شخص بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا. تو فاش ذکر کرنا پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، لیکن مجھ پہ اللہ تعالیٰ فضل فرما دیں گے. فضل کا راستہ کھلا ہے، فضل کا راستہ کھلا ہے، اپنے ہمت سے اپنے کوشش سے چیز نہیں ہو سکتی. ہاں ماننا ضرور ہے، مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں بھائی جس نے میٹرک کیا ہوگا اس کو داخلہ ملے گا میڈیکل کالج میں، لیکن کیا سارے میٹرک والے کو داخلہ ملتا ہے؟ سب کو داخلہ نہیں ملتا، لیکن ملے گا تو اس کو جو اس نے میٹرک کیا ہوگا نا. تو اسی طریقے سے جس نے محنت کی ہوگی ملتا تو اس کو ہے، لیکن سارے محنت کرنے والے کو ملے، ٹھیک ہے نا. تو فضل والا فیکٹر درمیان میں اس طرح ہے کہ فضل بھی ہے اور محنت بھی ہے. تو اس دونوں دونوں کو کرنے سے ماشاءاللہ یہ کام بنے گا. تو ہمارا کام یہی ہے، ہم لوگوں نے یہ کام یہ چوڑ جو آج تھا اس مقصد کے لیے تھا، تاکہ ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ نہ کہو کہ لوگ توڑیں، سبحان اللہ جن کی قسمت تھی وہ پہنچے، جن کی قسمت تھی وہ پہنچ گئے، باقی دعا سب کے لیے. جن کو طلب ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اے لاہوریو اے لاہوریو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چار مہینے کے لیے آ جاؤ، مل جائے گا. لاہوری کان پردے ڈال کر بیٹھے، پھر 40 دن تک بھی آ گئے تھے، 40 دن کے لیے آ جاؤ، آج ہی مل جائے گا. لیکن لاہوری جن کو سنائی دیا تو وہ پہنچ گئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. اور جن کو نہیں، جن میں نہیں لینا تھا، تو ظاہر مطلب ہے کہ بے شک اس کے پاس ہی ٹرتے ہوں، اسے کیا فائدہ، وہ نہیں. تو یہ قسمت قسمت کی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال جو بھی آئے ان کو اس کا فائدہ الحمدللہ ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا. اور یہ صرف اس جگہ نہیں ہے، ہمارے جوڑ مختلف جگہوں پر الحمدللہ ہوتے رہتے ہیں. 4 جوڑ ہمارے ہوتے ہیں اس سال میں، 2 صوفی اقبال صاحب رحمۃ الخلفاء کے ساتھ جوڑ میں ہوتے ہیں ہمارے، اور 2 ہمارے اپنے ہوتے ہیں. تو یہ ایک سرمائی ہمارے لاہور میں ہوتا ہے، فیصل آباد میں ہوتا ہے، اور جو گرمائی ہے وہ ہمارے مری میں ہوتا ہے. تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی مطلب اس قسم کے مواقع ہوں اس میں پیچھے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر کوئی نہ آ سکے تو اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہمارا کام دعوت دینا ہے. وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو صرف پہنچانا ہے، اس کے بعد ہمارا کام نہیں رہتا. تو ہم لوگوں نے میسیجز کر لیے، ایس ایم ایس کر لیے، جن کو پہنچا وہ پہنچ گئے، اور جن سے ظاہر تو اس وجہ سے جو لوگ پہنچے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، باقی لوگ کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کھول لے. آپ دعا کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ آرام سے بیٹھ کے سوال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اس لاجر عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اللهم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا مقلب القلوب
یا مقدم القلوب یا مقلب القلوب سب القلوب بنا لا دین یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب یا مصرف القلوب سب القلوب بنا لا فاد یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توصل الينا واردنا وارجعنا اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين رب ارحمهم كما ربيانا صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته للذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين يا الله تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے یہاں پر حاضری کو قبول فرما دے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری کو قبول فرما یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری کو قبول فرما یا اللہ ہم کمزور ہیں اپنی کمزوری کا اعتراف ہے یا اللہ تو یا رب العالمین رحم کرنے والا ہے تو فضل کرنے والا ہے تو احسان کرنے والا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیاب فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیاب فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں کامیاب فرما دے یا اللہ شیطان ہمارا دشمن ہے تو نے بھی فرمایا شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن یا اللہ ہمارا نفس ہمیں ایک اجے پیچھے شیطان کے حوالے کر دیتا ہے یا اللہ ہمارے نفسوں کی بہترین تربیت فرما دے اور یا اللہ شیطان سے ہمیں چھڑا دے شیطان کے تمام چالوں سے ہمیں بچا دے یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عقل فہیم عطا فرما دے یا اللہ وہ عقل نصیب فرما دے جو سنت کو سمجھ سکے یا اللہ وہ عقل نصیب فرما جو تیرے حکم کو سمجھ سکے یا اللہ وہ عقل نصیب فرما دے جو ہم اپنے فائدے کو سمجھ سکے یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس عقل مندی سے بچا دے جو اصل میں بیکری ہو یا اللہ العالمین صحیح عقل مندی عطا فرما دے اپنی رضا کی دولت عظیم ہمیں عطا فرما دے یا اللہ تمام یا اللہ جتنے بھی یہاں پر ہے توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے جو ہمیں معلوم ہے جو معلوم نہیں جو قصدن ہوئے جو خطا سے ہوئے جو ظاہر کے جو باطن کے یا اللہ ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں ہمارے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں ہمارے توبہ قبول فرما دے آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے اگر پھر غلطی سے ہو گیا فوراً توبہ کریں گے یا اللہ فوراً توبہ کریں گے یا اللہ فوراً توبہ کریں گے یا اللہ ہمارے ہر حال میں توبہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے یا اللہ العالمین اب ہم حق کی طرف آنا چاہتے ہیں حق کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں حق کی چیزوں کو اپنانا چاہتے ہیں حق چیزیں لینا چاہتے ہیں یا اللہ تو ہمارے ہاتھ کو تھام لے یا اللہ ہمیں اپنے قریب فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے قریب فرما دے یا اللہ ہمیں اپنے قریب فرما دے ہمیں سچی نماز عطا فرما ہمیں سچی سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اللہ سے یا رب العالمین صحیح حج کرنے کی توفیق عطا فرما ہمیں اللہ صحیح زکات ادا کرنے والے بنا دے ہمیں صحیح معاملات کرنے والے بنا دے ہمیں صحیح معاشرت اللہ نصیب فرما دے یا اللہ صحیح اخلاق عطا فرما دے اب ہم قدم قدم پر تیرا بننا چاہتے ہیں ہمارے جان مال وقت اولاد سب کو اپنے لیے قبول فرما دے اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے ہمیں یا اللہ اپنے لیے قبول فرما دے کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں تجھے یاد نہ کرتے ہوں یا اللہ کوئی پیسہ ہمارا نہ لگے مگر تیری رضا کے لیے لگے یا اللہ ہمارے جسم کو بال بال تیرے یا اللہ العالمین دین کی خدمت کے لیے استعمال ہو یا اللہ تیرے رضا کے لیے استعمال ہو ہماری اولاد یا اللہ قبول ہو جائے ابد الآباد تک ہماری اولاد کو قبول فرما دے اللہ ہمارے ساتھیوں کو قبول فرما دے ہمارے سلسلے کو قبول فرما دے یا اللہ العالمین جو بھی یہاں پر آتے ہیں ہمارے ساتھی یا اللہ العالمین سب کو قبول فرما ان کے اولادوں کو قبول فرما ان کے رشتہ داروں کو قبول فرما اپنے بی پاسن کی پوری امت کو قبول فرما دے یا اللہ العالمین جو دین ہے یا اللہ دین کی سمجھ عطا فرما
دین کے اللہ تمام کاموں کو یا استقامت کے ساتھ یا کرنے کے توفیق عطا فرما. پوری زندگی ہم استقامت کے ساتھ تیرے دین پر یا العالمین چلنے کے لیے تیار ہو جائے. ہمیں یا العالمین کنات کی دولت سے یا اللہ نواز دے, یا اللہ کنات کی دولت سے نواز دے, کنات ہمیں نصیب فرما دے, تقوا ہمیں نصیب فرما دے. یا العالمین اپنے آپ سے اس لیے ڈرنے کی یا العالمین کی تو ناراض ہو, یا اللہ ہمیں نصیب فرما دے. یا العالمین تقوا کا نور نصیب فرما دے, یا العالمین تقوا کا نور نصیب فرما دے, یا اللہ تقوا کا نور نصیب فرما دے. یا العالمین صحیح توکل عطا فرما دے, یا العالمین صحیح توکل عطا فرما دے, یا اللہ صحیح توکل عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہم تسلیم کر لیں, یا العالمین تو حق ہے, یا اللہ تیرے ساری چیزیں حق ہیں, یا اللہ تیرے تمام احکامات حق ہیں, یا اللہ تیرے سارے فیصلے حق ہیں. یا اللہ دل سے تسلیم کر دیں, اور یا اللہ العالمین دشمنی یا اللہ العالمین ان ساری چیزوں کے فیصلے چھوڑ دیں, اور یا اللہ العالمین ہم یا اللہ تیرے دین کی یا اللہ خالص تیرے رضا کی لیے خدمت کریں, یا اللہ قبولیت والے فیصلے ہمارے حق میں فرما لیں. یا اللہ ہم تجھ سے ایسے راضی ہوں کہ پھر یا اللہ کبھی بھی ہماری طرف سے ناراضگی کی کوئی یا اللہ کوئی شائمہ بھی باقی نہ رہے, اور یا اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ ایسا راضی کہ پھر ناراض نہ ہو, یا اللہ ہمارے کام کو اپنی رضا کے لیے کر دے. یا اللہ جو حق ہے وہ ہمارے دل پر کھول دے, اس پر یا اللہ چلنے کی توفیق عطا فرما, اور جو باطل ہے وہ بھی ہمارے دل پر کھول دے, اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما, اپنی رضا کی دولت عظیم عطا فرما دے. یا العالمین ہمیں سچوں میں شامل کر دیں, یا اللہ لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو فرماتے جو میرے ان کو تو گمراہ نہیں کر سکتا, یا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما جن کو دیکھ کر تو خوش ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں صدیقین میں, یا اللہ ہمیں متقین میں, ہمیں اپنے محبوبین میں اپنے مقربین میں شامل فرما دے. یا اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں عطا فرما دے, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر دل سے چلنے اور چلانے والے بنا دے, اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معین پاک میں اپنا دیدار پاک عطا فرما. یا اللہ جب تو فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو تو کبھی ناراض نہیں ہوں گا, اے اللہ ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما, عمل نامہ دائیں ہاتھ سے نصیب فرما دے, اس نے خاتمہ کی عظیم دولت سے سرفراز فرما دے, موت کی سختی سے, عذاب قبر سے, الاسناد کی مشکلات سے, جہنم کے آگ اردو سے, اور حشر کی رسوائی سے سب کو نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے سب کی مغفرت فرما, جو ہمارے خواب دنیا سے گئے ان کے درجات بہت بلند فرما, ان کی فیوز برکات سے مکمل اور واپس عطا فرما, جو ہمارے خواب ابھی حیات ہیں ان سے زیادہ سے استفادے کی توفیق عطا فرما, ہم سب کو فکر آخرت عطا فرما, آخرت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاکستان کو ہندی دنیا تک اسلام کا قلعہ بنا دے, جس مقصد کے لیے پاکستان بنا تھا اس مقصد کے لیے قبول فرما دے. یا اللہ العالمین جو اس مقصد سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں, یا اللہ بلوں کو ہدایت عطا فرما, اگر ڈاک ان کے نصیب میں تم کو عبرت کا نمونہ بنا دے. یا اللہ العالمین مسلمان جتنے بھی ہیں پریشان ان کی پریشانی دور فرما دے, مسلمانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں یا اللہ آرام عطا فرما, مسلمانوں کو اپنے اپنے وسائل سے کام لینے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ مسلمانوں کو اغیار کی کاسلیسی سے محفوظ فرما دے, یا اللہ مسلمانوں کو اغیار کے استعمالوں میں سے محفوظ فرما دے, یا اللہ حرمین شریفین کی بالخصوص حفاظت فرما دے, بیت المقدس کی حفاظت فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کو یا اللہ وہاں داخل فرما دے, اور مسلمانوں کا یا اللہ کو بیت المقدس فتح کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا, آج بھی ایسے ہی کوئی سلطان ایوبی یا اللہ العالمین پیدا فرما لے, اور یا اللہ العالمین پھر سے یہ مبارک زمین مسلمانوں کو مل جائے, اور جو کفار وہاں پر جو حرکتیں کر رہے ہیں, یا اللہ العالمین ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے, تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما, اور مسلمانوں کی یہ زمین مسلمانوں کو عطا فرما دے. یا اللہ العالمین تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہر حالت میں حق پر قائم رکھ, ہمارے دلوں کے اندر جو جائز آ جاتے ہیں ان کو پورا فرما, اور جو ناجائز آ جاتے ہیں اسے ہمارے دلوں کو فارغ فرما, ہمیں مستجاب و دعوات بنا. جن نے دعاؤں کی لکھا ہے سوچے توقع کرتے سب کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہم تو سراپا اختیار ہے, ہر چیز میں محتاج ہیں, یا اللہ تیرے در کے سامنے یا اللہ العالمین ہاتھ ہمارے اٹھے ہوئے, یا اللہ تو ہمارے ان ہاتھوں کو چہروں پہ پہلے سے پہلے قبول فرما دے, ہمارے تمام حاجات کا اپنی طرف سے تکفل فرما دے, ہمیں اپنی طرف سے نواز دے, اغیار کی طرف ہماری نگاہ نہ جائے, یا اللہ تیری طرف ہی جائے, تجھ سے ہی مانگے, تجھ سے ہی لے, تیرے لیے کام کریں, تیرے لیے جے, تیرے لیے مرے. یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے, یا اللہ العالمین ہمیں اپنا بنا دے, یا اللہ ہمیں اپنا بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.